پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں صدارتی انتخاب کا 14 جون کو دوسرا دور ہوگا، جہاں پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار قطعی اکثریت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ افغان الیکشن کمیشن نے جمعرات کے روز کہا کہ پچھلے مہینے کے انتخابات کے آخری نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ نے 45% ووٹ حاصل کیے ہیں، اور عالمی بینک کے سابق معیشت دان اشرف غنی نے 32% ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹرز ان دونوں امیدواروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ جیتنے والا صدر حامد کرزئی کی جگہ لے گا، جو سن 2001 سے اقتدار میں ہیں اور آئینی طور پر تیسری بار صدارت کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ بنگلہ دیش میں دارالحکومت کے نزدیک ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم 200 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ضلع حکومت کے ایک عہدیدار سیف الحسن کے مطابق یہ کشتی جمعرات کے روز ڈھاکہ سے شریعت پور جا رہی تھی، جب یہ میگھنا دریا میں ڈوب گئی۔ ترکی میں کوئلے کے کان میں دھماکے اور آتش زدگی کے باعث ہونے والی ہلاکتوں پر پاکستان کے وزیراعظم نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے، اور جمعرات کو پاکستانی پرچم سر نگون رہا۔ وزیراعظم نواز شریف نے ترک وزیراعظم رجب طیب اردوان کے نام ایک خط میں کہا کہ پاکستانی ترک عوام کے دکھ میں شریک ہیں، اور لاپتہ افراد کو نکالنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ادھر ترکی میں کوئلے کی کان سے امدادی کارکنوں نے مزید 8 لاشیں نکال لی ہیں، جس سے اس ملک کی جدید تاریخ کے اس بدترین کان حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 282 ہو گئی ہے۔ وزیر توانائی تانیر بلدیس نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ کان میں پھنسے 150 مزدوروں کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں، اور ان کے بقول امدادی کارکن اب کوئلے کی کان میں دو مختلف سمتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کان میں اب بھی کہیں کہیں آگ بھڑک رہی ہے، جس سے امدادی کاروائیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ اس اثنا میں 4 بڑی مزدور یونینز نے اس حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں کے خلاف جمعرات کو ایک روزہ ملکی ہڑتال کا اعلان کیا۔ شام میں کار بم دھماکے میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے بتایا کہ جمعرات کے روز یہ دھماکہ شمالی شام میں باب السلامہ کی فوجی چوکی کے نزدیک ہوا، جو ترکی اور شام کی سرحدی گزرگاہ ہے۔ گزرگاہ کا شام کی طرف والا حصہ اسلامی باغیوں کے کنٹرول میں ہے، جو اس سال کے شروع سے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور لیوان کے جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں۔ ترکی نے تقریباً 6 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دی ہے، جو شام کی تقریباً 3 سال سے جاری خانہ جنگی سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ ترکی نے اس تمام عرصے میں اپنی سرحدیں کھلی رکھی ہیں۔ اسی اثنا میں شام کی اپوزیشن کے حامی 11 ملکوں کے وزرائے خارجہ جمعرات کے روز لندن میں ایک اجلاس کر رہے ہیں، جس میں اس ملک کے بحران کے سیاسی حل اور خانہ جنگی سے متاثرہ لوگوں تک امداد پہنچانے کے طریقوں پر غور ہوگا۔ اجلاس کی میزبانی برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیک کر رہے ہیں، اور اس میں فرینڈز آف سیریا گروپ کے ارکان اکٹھے ہوں گے۔ برطانوی وزیراعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ سفارتکار اس پر بات چیت کریں گے کہ صدر بشار الاسد سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والوں کی امداد کو کس طرح بھرپور انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ یوکرین کے قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ فوج نے 2 فوجی اڈوں کو تباہ کر دیا ہے، جو روس نواز باغیوں کے زیر استعمال تھے۔ جمعرات کے روز پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے الیگزینڈر تورچنوف نے اس کاروائی کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی میں کرامتورس کے باہر باغیوں کے ایک اڈے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ کل رات ہی سلویناس کے نزدیک ایک اور اڈے کو تباہ کیا گیا، جو باغیوں کے زیر استعمال تھا۔ انہوں نے کہا کہ کرامتورس کے ایک ٹی وی اسٹیشن کے گرد 5 کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ میں ایک دھماکے اور احتجاجیوں پر فائرنگ سے حکومت مخالف 3 افراد کی ہلاکت کے بعد حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ جولائی میں ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان حکومت نے سپریم کورٹ سے سفارش کی ہے کہ غائب شدہ افراد کے اغوا کا کیس فوجی افسران کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے. آگے چل کر ہم انسداد پولیو مہم پر نواز شریف کے احکامات، عالمی موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو خطرات، اور آخر میں افغانستان کے انتخابات پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع کے لیے ہم نے طلب کیا ہے فوج اور آئی ایس آئی کے کونسل راجہ ارشاد کو، اور ان کے ساتھ ہیں غائب شدہ افراد کے ایڈوکیٹ انعام الرحمان. آپ حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں کامران حیدر.
لاپتہ افراد کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے جمعرات کو سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ کسی بھی حاضر سروس فوجی اہلکار کے خلاف پولیس کے پاس شکایت یا ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے، اور وزارت دفاع نے مالاکنڈ کے ایک حراستی مرکز سے 35 افراد کے مبینہ طور پر غائب ہونے کے واقعے پر ایک نائب صوبے دار کے خلاف ایسی کارروائی کی ہے. یہ بات اٹارنی جنرل سلمان بٹ نے جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کو ایک تحریری بیان میں کہی. لاپتہ افراد کے مقدمے کی پیروی کرنے والے وکیل اور سابق کرنل انعام الرحیم نے سماعت کے بعد وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سے فوج اور حکومت کے درمیان تناؤ کی بجائے قانون کی بالادستی ممکن ہوگی.
مسلسل اتنا عرصے تک مارشاء اللہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک آ گیا کہ آرمی کو سپر ہیومن قسم کا ادارہ ہے جس کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو قانون کی نگاہ میں آرمی بھی ایک ایجنسی ہے گورنمنٹ کی، جو گورنمنٹ کے قانون کے اندر فنکشن کر رہی ہے. دفاع کی طرف سے ایف آئی آر جو درج ہوئی سپریم کورٹ کی مداخلت سے، وہ آرمی کے خلاف درج ہوئی کہ آرمی کے لوگ ملوث تھے ان کو اغوا کرنے میں، تو پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے تحت بھی تو اب آرمی کے پاس نہ تو اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ بھی نہ تو اس میں انویسٹیگیشن کرنے کا اختیار ہے نہ ہی ان کو اس کو ٹرائل کرنے کا اختیار ہے.
عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس کے پاس شکایت درج ہونے کے بعد فوج کی طرف سے مالاکنڈ حراستی سیل سے متعلق واقعے کی تحقیقات اور پھر عدالتی کارروائی شروع کرنے کا کہا گیا ہے. پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کے ایک وکیل راجہ ارشاد کا کہنا تھا کہ اس ایف آئی آر کے اندراج کا طریقہ کار درست نہیں.
جنہوں نے کہا کہ یہ مسنگ ہے وہ جا کے ایف آئی آر لانچ کرتا، وائی دا ڈیفینس منسٹر، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کوئی آرمی کا پرسنل وہ ایسا افینس کمٹ کرتا ہے جو کہ ڈیورنگ دی پرفارمنس آف ہز ڈیوٹیز نہیں ہے، تو وہ افینس جنرل لا کے تحت آئے گا. لیکن یہ جو ایف آئی آر کی ناٹ بی رجسٹرڈ اگینسٹ دیٹ نائب صوبے دار جو کہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا تھا ایز اے پرسنل آف پاکستان آرمی.
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت سامنے آئی جب مختلف حلقوں میں یہ چیما گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سلامتی اور دیگر امور پر نواز انتظامیہ اور فوج میں کچھ تناؤ پایا جاتا ہے. راجہ ارشاد بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں
فیڈریشن کی ڈائریکشن کہیں اور ہے اور آرمی کی ایز این انسٹیٹیوشن ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے. یہ میں نے کہا تھا ایسے نہ کریں، فورسز بہت ڈی مورلائز ہوں گی.
حکومت میں شامل سینئر عہدیدار فوج اور حکومت میں اختلافات سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ تمام سلامتی سے متعلق امور پر اقدامات باہمی مشاورت سے ہی کیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کا مقدمہ 26 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ کسی فوجی اہلکار کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اس بات کا تعین کرنا کس کا اختیار ہے کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، تو اس پیچیدہ معاملے پر ہم نے دعوت دی تھی فوج اور آئی ایس آئی کے کونسل راجہ ارشاد کو، جن کو آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا. جو ہی وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو ہم ان کو لیتے ہیں، لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ غائب شدہ افراد کے ایک وکیل انعام الرحمان لائن پر ہیں.
اور
انعام رحیم، اور انعام صاحب آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت اٹارنی جنرل نے جس طرح کی بات کی ہے یہ خاصی غیر معمولی لگتی ہے، کیونکہ سرکار نے ڈائریکٹلی کورٹ سے کہا ہے کہ اب اگر کوئی کیس آپ دائر کرنا چاہیں فوجی اہلکار کے خلاف جو کہ کسی شخص کو غائب کرتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو یہ جو حکومت کا یہ آرڈر ہے آپ کے خیال میں یہ کس حد تک آئین کے دائرے میں آتا ہے؟
دیکھا جائے تو دراصل ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار لوگ ایون محترم اٹارنی جنرل صاحب بھی ملٹری کے قوانین سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے. یہ بات آلریڈی ملٹری کے قوانین کے اندر موجود ہے کہ اگر آرمی کا کوئی بھی آدمی کوئی جرم کرے گا تو کسی بھی شہری کی درخواست کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جائے گی. اور جو کرمنل افنسز ہیں اس میں یہ سٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر ایک قتل ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا کمپلینٹنٹ نہیں سامنے آتا تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے وہ پرچہ درج کراتی. یہی قانون ہے اور یہ آرمی ایکٹ کے رول میں لکھا ہوا ہے. اور جب یہ بھی رول میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایف آئی آر درج ہو جائے گی پھر انویسٹیگیشن کا اختیار بھی پولیس کو ہوگا. اور آرمی انسٹرکشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام کمانڈ چینل جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ مہیا کرے گا پولیس کو انویسٹیگیشن میں. اور آرمی انسٹرکشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر ہے وہ کسی بھی آرمی افسر کو تھانے میں گواہی دینے کے لیے یا اس کیس کے بارے میں اگر کوئی چیز وہ جانتا ہے اپنے تھانے میں طلب کر کے اس کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے. اور آرمی انسٹرکشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آرمی کا فرد اگر رکاوٹ کے اندر اس انویسٹیگیشن کے اندر رکاوٹ ڈالے گا تو آرمی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی. تو یہ بات انہونی نہیں ہے یا انیوژل ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 11 سال سے مشرف صاحب کے دور میں جہاں آئین پامال ہوا قانون پامال ہوا ان دفعات پر عمل نہیں کیا گیا لیکن یہ موجود ہیں. یہ عدالت کو میں تاسف علی کا کیس ہے چند عرصہ پہلے چلا جس کو ایک میجر علی احسن نے اغوا کر لیا فوج نے انکار کیا اور الٹیمیٹلی ہم نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے خلاف پھر ایف آئی آر درج کی گئی. اور اس کے بارے میں بھی عدالت عظمیٰ نے یہ حکم دیا کہ آرمی کی انسٹرکشن کے مطابق اس کی انویسٹیگیشن بھی پولیس ہی کرے گی.
جی
اب ایک سوال آیا آج کہ اب اس کا ٹرائل کون کرے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی ایکٹ کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا مقدمہ جس میں سول اور آرمی ملوث ہو اس کو کنکرنس جورسڈکشن کہتے ہیں کہ فوج بھی اس پر مقدمہ چلانے کا اختیار رکھتی ہے اور سول عدالتوں کو بھی اختیار ہے. اور ساتھ یہ بھی آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے سول انتظامیہ جیسے وہ شخص جس کا بھائی اغوا ہوا ہے وہ اصرار کرے گا کہ میرا مقدمہ سول میں چلے تو ایسی صورت میں اس پر فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی کہ یہ مقدمہ سول میں چلنا چاہیے یا آرمی میں.
اچھا
لیکن یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کیس میں کیونکہ آرمی خود ملوث ہے اور ایف آئی آر جو درج جو سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی کے لوگ ملوث ہیں اس اغوا کرنے میں تو اخلاقاً اور قانوناً اور پرنسپل طور پہ آرمی کے پاس جواز ہی نہیں ہے اس کا ٹرائل کرنے کا. اس کا ٹرائل ہی سول میں ہوگا.
اچھا جی جی
سپریم کورٹ کی ماضی میں.
انعام صاحب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آرمی کے وکیل کو بھی مدعو کیا تھا اور اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور بلکہ اب بتایا جا رہا ہے کہ پروڈیوسر نے ان سے رابطہ کر لیا ہے ان کا بھی ہم موقف لیتے ہیں. جی تو ارشاد صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
ابھی ہماری بات ہو رہی ہے انعام صاحب سے اور جو کہ غائب شدہ افراد ہیں ان کی وکالت کرتے ہیں. اور
آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے.
جی جی میں زور سے بولتی ہوں. بنیادی طور پہ جو آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اٹرنی جنرل نے جو بات کی سپریم کورٹ کو اور پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ کسی سرونگ فوجی افسر کے خلاف اغوا کا کیس دائر کیا جا سکتا ہے. اس پر آپ بتائیے کہ آپ کا آئی ایس آئی اور فوج کی طرف سے کیا موقف ہے؟
دیکھیے میں اس کیس میں اپیئر تو نہیں ہو رہا لیکن میں نے کوشش کی کہ میں منسٹری آف ڈیفینس کو ریپرزینٹ کروں تو جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے فیڈریشن ہے منسٹری آف ڈیفینس نہیں ہے. لیکن میرا کنٹینشن یہ ہے کہ جو آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ان کے لیے اسپیشل لا ہے جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 ہے اور دے آر سبجیکٹ ٹو دیٹ اسپیشل لا. اب اگر کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی ہے تو اس اسپیشل لا کے تحت ہوں گی, جنرل لا اپلیکیبل نہیں ہوگا. میرا موقف یہ ہے کہ وہ کیس رجسٹر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اسپیشل لاء موجود ہے, اس اسپیشل لاء میں سارا پروسیجر موجود ہے اور دے آر سبجیکٹ ٹو دیٹ اسپیشل لاء.
اچھا,
جنرل لاء ول ناٹ بی اپلیکیبل, اس لیے میں اٹارنی جنرل کے اس موقف سے مجھے اختلاف ہے.
اچھا انعام صاحب, کیونکہ
ارشاد صاحب
آپ کے آنے سے پہلے انعام صاحب نے کافی واضح انداز میں کہا کہ آرمی ایکٹ میں کوئی اس طرح کی کا اسپیشل قانون نہیں ہے, اور انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس قانون کے تحت بھی کسی سرونگ فوجی افسر کے خلاف اغوا کا کیس دائر کیا جا سکتا ہے. بہر کیف آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ ڈیفنس آف مسنگ پرسنز کی چیئر پرسن آمنہ مسعود جنجوا بھی ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کے نام بھی آتے ہیں میرے پاس, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اس خبر کے بارے میں کہ پاکستان حکومت نے سپریم کورٹ سے سفارش کی ہے کہ غائب شدہ افراد کے اغوا کا کیس فوجی افسران کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ فوج اور آئی ایس آئی کے وکیل راجہ ارشاد ہیں. غائب شدہ افراد کے وکیل انعام صاحب ہیں, انعام رحمان ہیں, اور ڈیفنس آف مسنگ پرسنز کی چیئر پرسن آمنہ مسعود جنجوا ہیں. تو کالرز کی طرف چلتے ہیں, ہمیں کال کیا ہے انعام اللہ نے لکی مروت سے. جی جناب.
وعلیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. یہ جو موجودہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, وفاقی حکومت, اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے. عوام کے مسائل کو حل کرنا یا مسنگ پرسنز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا یا قانون کی حکمرانی, یہ اس حکومت کا ایجنڈا نہیں ہے, بلکہ اس حکومت کا صرف ایک ایجنڈا ہے, افواج پاکستان کو کمزور کرنا اور بدنام کرنا. تھینک یو.
اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ صاحبہ, یہ تو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ جتنا قانون کا احترام فوجی آدمی کرتا ہے, اتنا احترام نہ ملک کا صدر کرتا ہے, نہ وزیر اعظم کرتا ہے, اور نہ کوئی اور وزیر کرتا ہے. فوج کے لیے ایک مخصوص قانون ہے اور ان کے مطابق ان کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں, جبکہ پاکستان میں کسی وزیر کا کوئی کورٹ مارشل نہیں ہوتا. اب اگر فوجی آدمی کے خلاف کیس داخل ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں میں, جنگلوں میں اور فرنٹ لائن پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, ان کے مورال کا کیا ہوگا؟ پہلی بات, انعام صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا اس قانون کا مستقبل میں نواز شریف کی پوزیشن پہ کیا فرق پڑے گا؟
شکریہ. شکریہ جی. اور ہمیں کال کیا ہے ملک نائب نے کوہاٹ سے. جی جناب.
جی جی السلام علیکم. انعام صاحب کو بھی سلام کہتا ہوں.
وعلیکم السلام.
عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکمران 65 سال ہو گیا کہ پاکستان بنا ہے, اور یہ حکمران سول حکمران فوج اور عیسائی پر قسم قسم کے الزامات لگاتے ہیں. آیا یہ پاکستان یا فوج کا مذاق اڑانا ہے یا نہیں؟ یا اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن اور رشوت اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے عوام کی نظریں اٹھانا چاہتے ہیں؟ بڑی مہربانی. شکریہ.
شکریہ شکریہ. اچھا انعام صاحب, اگر آپ جواب دینا چاہیں, آپ نے کالرز کو بھی سنا اور آپ نے ارشاد صاحب کو بھی سنا, تو جواباً آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی انعام صاحب, شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. آمنہ صاحبہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی جی بالکل میں ہوں.
تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر جو جس طرح کا اقدام حکومت نے اٹھایا ہے اور اٹارنی جنرل نے جس طرح کا بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فوج کے خلاف ایک بیان ہے اور اس سے فوجی مورال جو ہے وہ کم ہوگا. بنیادی طور پہ آپ جو غائب شدہ افراد ہیں ان کے حق کے لیے لڑتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں اس قدم کے بارے میں؟
دیکھیے, اس میں دونوں طرف بیلنس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر ایک قانون ہے, ایک آئین ہے, وہ سب کے لیے یکساں ہے, چاہے وہ کوئی سرکاری ہو, فوجی ہو, عوام ہو, سب کے اوپر اس کا اطلاق برابر کا ہوتا ہے. اور یہی چیز جسٹس پاکستان اور تمام ججز صاحبان بار بار کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کی کتاب کے مطابق چلیں گے, ہم کسی اور چیز کے مطابق نہیں چلیں گے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں اٹارنی جنرل نے بھی ایک بیلنس شو کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ قوانین جن کے تحت باقی کسی کے اوپر مقدمہ بن سکتا ہے اگر وہ کام کسی سابق یا سرونگ فوجی وہ کام کرتا ہے غلط, تو اس کے اوپر بھی وہی قانون لاگو ہوگا. تو یہ ایک برابری کی بات ہوئی, اکویلٹی کی بات ہوئی کہ جو بھی پاک سرزمین میں کسی کو بھی غیر قانونی طور پر اغوا کرے گا اس کو سب کو اس کے برابر مطلب سلوک کا مستحق ہوگا.
اچھا,
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہوئی اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو کہ آ رہی ہے. یہ بہت خوش آئند ہے کہ ہم لوگوں میں یہ چیز آج تک نہیں تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ طبقے ایسے ہیں جو کہ کچھ بھی کر لیں ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا.
جی,
تو اب یہ بات ایک انصاف کی بات ہوئی ہے اور ایک رول آف لا کی بات ہوئی ہے کہ آئین بالا کی بالا دستی ہے.
جی 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 جی. آمنہ صاحبہ, آپ آمنہ صاحبہ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم راجہ ارشاد کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں. ارشاد صاحب, یہ بتائیے کہ بلوچ, اچھا جی ارشاد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, انعام صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, ان کی بھی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. یہ بتائیے آمنہ صاحبہ, کیونکہ اس وقت ہماری لائنیں خراب ہیں, لیکن بنیادی طور پہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اگر جس طرح سے نواز شریف کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور جس میں فوج بھی شامل ہے, اس کا بلوچستان میں جو لوگ دھڑا دھڑ غائب ہو رہے ہیں اس پر کیا اثر ہوگا؟
یہ بالکل اس میں بھی یہ چیز اثر انداز ہوگی کیونکہ ایک جب قانون کا احترام قوم میں چیز آ جاتی ہے, عدالتیں بھی اس کا احترام کرتی ہیں, عوام بھی احترام کرتی ہیں اور تمام ادارے بھی اس کے اوپر ان کے اوپر لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس آئین کی پاسداری کریں, تو اس سے دیکھیے ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتری کی راہ پہ چل پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے غلط کام کیا تو ہمیں قانون ضرور اپنے شکنجے میں لے گا. تو جیسے کوئٹہ جیسے علاقے ہیں بلوچستان میں جو کہ بہت شورش زدہ علاقے ہیں, اسی طرح کے پی کے جہاں پہ بہت قبائلی علاقہ جات ہیں اور انٹرنمنٹ سینٹرز ہزار بے شمار مطلب وہاں پہ لوگ رکھے گئے ہیں, تو ان علاقوں میں خاص طور سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک مثبت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اور دیکھیں ہم پاکستان جو ہے وہ بہت سے انٹرنیشنل کنونشنز کا سگنیٹری ہے جس میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا بھی وہ سگنیٹری ہے. تو ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارچر نہیں ہوگا اور ایک ہیلسن ایک بات کہہ رہا ہے پاکستان کہ ہم ٹارچر میں یقین نہیں رکھتے اور ٹارچر نہ ہی ہم پریکٹس کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں جیسے پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس جس میں کہ ایک طرح سے کھلی چھٹی دی جائے گی کہ جس کو مرضی اغوا کر لیں, جب تک مرضی رکھیں اور جہاں مرضی خفیہ جگہوں پہ رکھا جائے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی, ان دونوں میں سے ایک راستے کو منتخب کرنا ہوگا. اور حکومت اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یا اٹارنی جنرل کی طرف سے ایک یہ بیلنس شو ہوا ہے, ایک آئین اور قانون کی بالا دستی کی طرف اشارہ ملا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ اور کچھ جو لیگل فریٹرنیٹی کے ادارے ہیں, سپریم کورٹ کی بار کاؤنسلز ہیں, ان کو اپنی گہری اور کڑی نظر جو ہے وہ ایسے قوانین پر بھی رکھنی چاہیے کیونکہ ابھی تو صرف باتیں ہو رہی ہیں مگر یہ اگر پی پی او نافذ ہو گیا یعنی پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس تو یہ ایک بالکل انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنے والی بات ہو جائے گی, اور جس میں ہم تو ابھی چند ہزار اغوا ہوئے ہوئے لوگوں کو رو رہے ہیں اور ان کی واپسی کا ہی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور شدید مشکلات کے شکار ہیں ان کے جو گھر والے ہیں, وہ ایک معاشی بحران ہے, دوا علاج نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, مطلب لوگ ان کے پیچھے جو ہیں وہ وفات پا رہے ہیں.
یہ اسی حوالے سے بتائیے آمنہ صاحبہ کہ مالاکنڈ سے کافی سارے لوگ غائب کر دیے گئے تھے, کیا اس طرح کی جو رولنگز ہیں اس کا بھی ان کو بازیاب ہونے میں مدد ملے گی؟
بہت زیادہ مدد ملے گی, کیونکہ دیکھیے جو تمام انٹرمنٹ سینٹرز ہیں وہ اصل میں وہ افواج پاکستان کے کنٹرول میں ہیں, وہ کسی بھی صوبائی یا کسی فیڈرل حکومت کے تحت نہیں ہیں, وہ صرف ان کا جو مینجمنٹ ہے یا جو ان کی جو ظاہری ایک کنٹرول ہے وہ ان کا ایک صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے اور یا کمشنر آفس جو ہے وہ اس کی کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں, مگر باقی جو کنٹرول ہے کہ کس کو کتنا رکھنا ہے, کیوں رکھنا ہے, کہاں رکھنا ہے, کس کو کہاں شفٹ کرنا ہے, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ, اور ٹرائل والی بات کہ ان کا کبھی ٹرائل بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا یا وہ زندگی بھر وہ وہیں پڑے رہیں گے, تو جہاں پر بھی اس طرح کے انٹرمنٹ سینٹرز ہیں ان میں بھی جو آج والی بات ہے اٹارنی جنرل صاحب کی جو ان کا بیان آیا ہے وہ اس میں بہت مثبت ایک تبدیلی آ سکتی ہے اور ایک یہ بریک تھرو ہے.
آمنہ صاحبہ دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, جی جی دو تین منٹ اور رہیں کیونکہ ہم کچھ کالرز ہیں بہت مختصر ان کو لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے علی نے, اور کہاں سے کال کر رہے ہیں
علی؟ آئی ایم اسپیکنگ علی فرام مردان. میڈم یہ جو آمنہ بات کر رہی ہے کہ اس کا عوام کو ملے گا, مطلب ہے کہ وہ ایف آئی آر کرے گا آرمی والے پہ, تو آرمی والا مجھے کیوں نہیں اٹھاتا یا دوسرے کو کیوں نہیں اٹھاتا, یہ اس لیے اس لوگوں کو اٹھا رہا ہے جو جس نے غلط کام کیے ہوئے, یہ سارا پروپیگنڈا ہے. ہمارے بچہ جانتا ہے کہ یہ افواج پاکستان اینڈ اور فاؤڈ آئی ایس آئی کے خلاف پروپیگنڈا رہا ہے.
اور مالاکنڈ سے کال آئی ہے, جی کون بات کر رہے ہیں مالاکنڈ سے؟
ہلو جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو جی, السلام علیکم.
جی جی جی, وعلیکم السلام, کہیے.
سب سے پہلے تو آپ کے مہمان کو جو ہے میں دونوں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے سوال میں کوئکلی بتاتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ جتنا جلد ہو سکے افواج پاکستان کو لگان دے رہے, نہیں تو یہ تارانہ بھی نہیں ہوگا, یہ جھنڈا بھی نہیں ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جس دن اس ملک میں آئین کا حکمرانی ہوگا تو یہ پاکستانی افواج کی جتنی جنگل ہے یہ سو سو دفعہ جو ہے نا پانسی کے قابل ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ پشتونوں کی اکثریت جو ہے نا اس فوج کو ڈاکو اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. جی جناب.
السلام علیکم, محمد شفیع چترال بونی. ابھی محترم وکیل صاحب نے کہا کہ فوجی بندے کے خلاف سیویلین پہ کورٹ پہ جو ہے وہ عدالت چلایا جا سکتا ہے, لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا. فوج کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے, اس قانون کے مطابق فوجی بندے کو سزا ہوگا. اگر سزا غلط ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے آپ سپریم کورٹ پہ یا سیویلین کورٹ پہ جا سکتے ہیں, براہ راست آپ اس کے اوپر مقدمہ نہیں چلا سکتے. بہت شکریہ.
آمنہ صاحبہ ایک منٹ ہے اگر آپ جواب دینا چاہیں کالرز کو. جی
جی, اس میں یہی میں کہوں گی کہ دیکھیے پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور کسی کا کم یا کسی کا زیادہ نہیں ہے, تو ہم سب اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوگا, بلکہ سب برابری کے اس کے اوپر ہوں گے, اور اگر کوئی بھی غلط کام کرے گا تو وہ اس کو اس کی سزا ملے گی. اور دوسری بات جو ایک میرے ساتھی نے کہا تھا کہ یہ ان کو مجھے کیوں نہیں اٹھا لیا گیا, تو ہم خود چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو سزا دی جائے, مگر ان کو خفیہ اٹھا کے جب غائب کر دیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کا گناہ یا ان کا جرم کوئی ثابت نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ دنیا بھر کے کسی قانون میں بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, تمام افواج پاکستان کی عزت ہو اور پاکستان کا نام سر بلند ہو, اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم سب برابری کی بنیاد پر آئین پاکستان کا احترام بھی کریں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں ڈیفنس آف مسنگ پرسنز کی چیئرپرسن آمنہ مسعود جنجوا, اور اس سے پہلے آپ نے سنا فوج اور آئی ایس آئی کے وکیل راجہ ارشاد کو, اور غائب شدہ افراد کے ایڈوکیٹ انعام رحمان کو. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میں ایک پاکستانی امریکہ میں پلی بھڑی, یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا, مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو, اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں. میں ہوں عائشہ گلانی, تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا کہ نواز شریف کی حکومت کی طرف سے انسداد پولیو مہم میں فوج کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ رکن قومی اسمبلی سید آخنزادہ چٹان ہیں, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اور چٹان صاحب, آپ کو خوش آمدید.
مہربانی, شکریہ.
تو حالانکہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن آپ منتخب ہوئے ہیں فاٹا سے اور ایم این اے رہ چکے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو نواز شریف نے فوج کو انسداد پولیو مہم میں ملوث کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, پولیو ایک موذی مرض ہے اور تقریباً پوری دنیا سے اس مرض کا خاتمہ ہو چکا ہے. بدقسمتی سے جن تین ممالک کا نام لیا جاتا ہے, اس میں ہمارا ملک بھی ہے پاکستان, اور جب پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں ٹرائبل کا نام ضرور آ جاتا ہے, اور بدقسمتی سے ابھی تک پاکستان سے اور ٹرائبل ایریا سے یہ موذی مرض ختم نہیں ہوا ہے. اور یہ جو ساری دنیا جدوجہد کر رہی ہیں اور ہمارے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویکسینیشن ہے یا یہ جو مرض ہے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک یہ چیز ختم ہوا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے تو اس کے خاتمے میں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, چاہے وہ ہمارا آرمی ہو, جو بھی لوگ اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں گے, ہم ان کا حمایت بھی کریں گے اور ہم ان لوگوں کا ساتھ بھی دیں گے. لیکن اس میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب ٹرائبلز کی بات آ جاتی ہے تو لوگ ٹرائبلز کو ٹرائبل سات ایجنسی اور چھ ایف آر پہ مشتمل ایک علاقہ ہے, جس کا شروعات چترال سے ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ آخری بارڈر جو ہے وہ وزیرستان ہے جو بلوچستان کے ساتھ ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ کے پی کے کے ایک کونے سے شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے کونے پہ ختم ہو جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے جو آرڈر کیا ہے, اس میں ہمارا تھوڑے سے تحفظات یہ ہیں کہ ٹرائبل ایریا میں پاٹا میں کچھ علاقے ایسی بھی ہیں جس سے یہ جو وہاں پہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بھی مسلسل تسلسل کے ساتھ جاری ہے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور کافی عرصے سے وہاں پہ کوئی نہ خوشگوار واقعات نہیں ہوئی ہیں. اور ان علاقوں سے کافی عرصہ ہوا کہ اس طرح کا کوئی کیس ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی پولیو کا کیس سامنے آیا ہے. جس میں باجوڑ کا علاقہ ہے, جس میں مومند ایجنسی کا علاقہ ہے, اور میرے خیال سے کرم کا علاقہ ہے, تو کچھ علاقے ایسے ہیں ٹرائبل ایریا میں کہ وہاں پہ اس چیز کا خاتمہ ہوا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جو بھی ٹرائبل ایریا سے بندہ باہر نکلے گا اور ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں آئے گا اور ہم اس کو پولیو کے قطرے پلائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر مناسب بات نہیں ہے. ہاں, جن علاقوں میں یہ چیز ہے تو
تو سب سے پہلے تو ہم اگر ہم ویکسینیشن کے خلاف ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مرض کو ختم کریں. جب یہ مرض ختم ہو جائے گا تو یہ ویکسینیشن کا جو کمپین ہے اس کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو جن علاقوں میں یہ موذی مرض ابھی تک موجود ہے ان کے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے تو جدوجہد یہ کرے کہ اس موذی مرض کو اپنے علاقے سے ختم کرے, اور جب تک یہ مرض ختم نہیں ہو جاتا ہے تو چاہے وہ آرمی ہے, ہمارے سویلین ادارے ہیں, ہمارے ہیلتھ کے ادارے ہیں, وہ جو اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ہم اس کا ساتھ دے دیں اور اس پہ کسی قسم کا اس طرح کا رد عمل نہیں کرے کہ یا ہمیں ویکسینیشن کیوں پلا رہی ہے, اور ہم ساری دنیا کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ اس مرض کے خاتمے میں تعاون کریں.
تو یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس جون سے ہر پاکستانی کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ وہ بیرون ملک جانے سے قبل ایک پولیو کا سرٹیفکیٹ لے لے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیو مہم کامیاب رہی تو اس پر کچھ نظر ثانی ہو سکتی ہے اس شرط پر؟
بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس ہمارے ملک سے اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے کمپین میں اور اس کے ویکسینیشن میں جو رکاوٹیں ہیں اور کچھ عرصے تک ہمارے پاکستان سے کوئی کیس ریکارڈ نہیں ہوگا تو یہ سارا سب کچھ جو پروسیس ہے, جو پابندیاں ہمارے لوگوں پہ ہیں اور اس سے زیادہ ہمارا غریب طبقہ, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ہمارے ٹرائبلس کا جو علاقہ ہے, کیونکہ ہمارے علاقے میں روزگار کی کمی ہے, وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, وہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہے. ہمارے لوگوں کا ذریعہ معاش یہ ہے کہ ہم ایک فرد گھر پہ ہوتے تو چار بندے سعودیہ میں, ملیشیا میں, دنیا کے دوسرے کونے میں جاتے اور وہاں پہ اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس چیز کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہم غریب لوگوں کو, ٹرائبلز کو اور ان پڑھ لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. ورنہ اب بھی جو ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ویسے بھی غریب لوگوں کو اور قبائلی لوگوں کو باہر جانے میں بہت سارے مشکلات ہیں ملک کے دوسرے عوام کے بنسبت. اب یہ چیز بھی آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بنسبت ہمیں یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اور ہمیں ملک سے باہر جانا ہمارے لوگوں کے لیے اگر ناممکن نہیں ہوگا تو مشکلات اس میں ضرور ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائے, ہمارے لوگ اس میں کامیاب ہو جائے, ہم پاکستانی اس میں کامیاب ہو جائے اور اس میں سرخرو ہو جائے کہ جس طرح دوسری ملکوں نے, جس میں اسلامی ممالک بھی شامل ہے, جس میں دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں, کہ وہ ساروں کی طرح ہم بھی اپنے ملک سے اس موذی مرض کا خاتمہ کریں اور ہم اس میں سرخرو ہو جائیں اور ہم سے یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں اور یہ چیز اٹھایا جائے اور اس پابندیوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے جو بدخواہ ہیں, جو ہر چیز میں پاکستان کو نیچا دکھانے کے خواہش رکھتے ہیں اور وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں اور وہ تو وہ نقصانات سے بھی ہم بچ جائیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اگر ہم پاکستانی قوم, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جب قوم بن جاتے ہیں اور ٹان لیتے ہیں تو ہم بڑے سے بڑے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے سیلابوں کا مقابلہ کیا ہے, اگر ہم نے جو زلزلے آئے تھے ایک قوم بن کے ان کا مقابلہ کیا ہے, جس طرح کے سوات سے, باجوڑ سے اور دوسرے علاقوں سے IDPs نکلے تھے اور ہماری سول سوسائٹی نے ان مصائب کا مقابلہ کیا اور اس میں ہم سرخرو ہوئی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں بہت صلاحیتیں ہیں. اگر ہم نے ٹان لیا,
چٹان صاحب آپ نے کچھ
ہمارے ملک کا امیج خراب ہو رہے ہیں,
جی جی جی,
ہمارے ملک سے باہر جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو ایجوکیشن کے اور روزگار کے جو مواقع ہیں اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس چیز کا خاتمہ کرنا چاہیے. تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے, ساری دنیا سے اس چیز کا خاتمہ ہو گیا ہے, یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ ہم پاکستانی قوم اس چیز سے اپنے آنے والے نسلوں کو نجات نہیں دلا سکتے. اور دیکھیں نفیسہ بی بی, ہم نے جدھر دیکھا ہے کہ جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے اس طرح کا کیس بچے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پورے گھر والے اور پوری خاندان والے پہ جو بیتتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس کی ماں کے سے آپ پوچھ لیں, کیونکہ وہ ماں بیچاری مر مر کے زندہ رہتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو میرا جو یہ بیمار بچہ جو گھر پہ پڑا ہے, جو کھانے کے لیے, جو پینے کے لیے, جو پخانے کے لیے, جو نہانے کے لیے, جو حرکت کرنے کے لیے دوسرے کے محتاج ہے, اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کرے کہ اس چیز کا خاتمہ ہو اور ہمارے ماؤں کو, ہمارے بہنوں کو اس طرح کا اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے جس گھر میں کوئی پولیو کا مریض ہو اور اس کو جس طرح تک یہ مشکلات کا سامنا پڑتا ہے.
جی جی بہت شکریہ. یہ تھے پی 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 کے سینئر رہنما جو کہ فاٹا سے منتخب ہوئے ہیں سید آخنزادہ چٹان.
میں جی ایک بات کی وضاحت کروں, میں اب منتخب نہیں ہوں, میں پچھلی اسمبلی میں ایم این اے تھا, اب میں ایم این اے نہیں ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں جس کو عرف عام میں سی سی کہتے ہیں.
جی جی بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی
تھینک یو جی میرے طرف سے آپ کے اور آپ کے سننے والوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.
اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ان دی نیوز میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع یہ ہے, جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں بھی سنا کہ پاکستان میں قدرتی آفتوں کے خطرات بڑھ گئے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اپریل میں شدید گرمی ہوئی اور اب کہا جاتا ہے کہ مئی میں سخت بارش ہے. اس حوالے سے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ, ایک غیر سرکاری ادارے کے مشیر ارشد عباسی ہیں اور یہاں امریکہ سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک رپورٹ سناتی ہوں ان قدرتی آفات کے بارے میں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے یعنی این ڈی ایم اے کے سربراہ محمد سعید علیم کا کہنا ہے کہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں شدید بارشوں اور دریاؤں میں طغیانی کے باعث سیلابوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے. این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کو درپیش خطرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں قدرتی آفات کے خطرات پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں.
یہاں پہ فلڈز کا ہیزرڈ ہے, یہاں پہ ارتھ کویک کا ہیزرڈ ہے, یہاں پہ ڈراؤٹ کی خطرات بھی رہتے ہیں, اس کے علاوہ لینڈ سلائڈز, ایولانچز, اس طرح کے خطرات ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ جو بات ہوئی ہے پچھلے 3 دنوں میں, اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ممالک کو اسی طرح کے خطرات درپیش ہیں. تو لہٰذا ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کر کے ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی مناسب حل تلاش کیا ہے.
سعید علیم نے بتایا کہ پاکستان میں موسم میں تبدیلیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مئی میں جس طرح کی بارشیں اور ٹھنڈ اب ہے ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. پاکستان اور خطے کے ممالک کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے رواں ہفتے اسلام آباد میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کانفرنس میں پاکستان, بھارت, افغانستان, چین اور قازقستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. سعید علیم نے بتایا کہ اس کانفرنس کا مقصد کسی بھی طرح کی قدرتی آفت کی صورت میں علاقائی ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانا ہے.
جو ہم نے حل تلاش کیا ہوا ہے کسی اور کے فائدے میں آ جائے گا, جو انہوں نے کچھ کسی چیز کا سوچا ہوا ہے اسے ہم فائدہ اٹھا لیں گے, تو وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پہ ہماری کوشش ہے افغانستان کو سپورٹ کیا جائے جو ایک اس وقت ٹرانزیشن کی فیز سے گزر رہا ہے, اور اس میں یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں اور جو دوسرے سپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ افغانستان کی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے فیلڈ میں اپنے مضبوط کر سکیں.
سعید علیم کا کہنا تھا کہ موسمیاتی پیشگوئی اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کے بارے میں ایک دوسرے کو معلومات فراہم کر کے علاقائی ممالک قدرتی آفات سے بہتر انداز میں نمٹنے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. پاکستان کو 2010 اور 2011 میں مونسون بارشوں کے باعث شدید سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا, جس سے بنیادی انتظامی ڈھانچے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچنے کے علاوہ وسیع رقبے پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں, جس سے لاکھوں افراد بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہوئے. ان سیلابوں سے بڑی تعداد میں خواتین اور بچے متاثر ہوئے اور اب بھی اس کے اثرات بہت سے علاقوں میں بچوں پر دیکھے جا سکتے ہیں جو آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی تو ایس ڈی پی آئی کے ارشد عباسی سے ابتدا کرتے ہیں. باسی صاحب یہ بتائیے، مجھے معلوم نہیں ہے اگر آپ اس کانفرنس میں شریک تھے جس کا ابھی ذکر کیا گیا رپورٹ میں، لیکن یقیناً آپ جانتے ہیں کہ خطے میں اس معاملے پر کس طرح تعاون کیا جا سکتا ہے، تو کچھ بتائیے کہ قدرتی آفات کے پیش نظر کس طرح کا آپ تعاون دیکھتے ہیں علاقے میں؟
نفیسا، اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں وہ اسلام آباد میں اکثر سرکاری ادارے کرتے رہتے ہیں، یہ ایک سال کے دوران کبھی ایک دفعہ جب ان کے پاس فنڈ ایگزاسٹ کرنے ہو تو اس طرح کی بات آگے باہر کرتے ہیں اور پھر سینسٹائزیشن کرتے ہیں اور پھر ایک لمبی کسی کے اندر ڈیپ سائلنس آ جاتی ہے۔ چونکہ ابھی میں یہ بات صرف کہوں گا کہ باتیں تو ایک لحاظ سے الارمنگ ہیں، وہ ان کی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل جو کلائمیٹ ونربلٹی انڈیکس ابھی فروری میں ایشو ہوا ہے، اس میں پاکستان کو بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کس ملک کی ونربلٹی انڈیکس میں ریٹ کیا کیا ہے، کیا کیا ان کی رینکنگ ہے، بالکل ساؤتھ ایشیا واقعی ونربلٹی میں ٹاپ پہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ساتھ کچھ وان کیا گیا کہ آپ نے کچھ ایکشن لینے، یا اسی طرح جب فلاب آئے گا تو ہٹو بچو یہی ہوگا، تباہیاں ہوں گی، پھر ہم منہ سے سب کو مانگیں گے جی پیسے دو، اور جیسے فلڈ آیا یہاں پہ تو ہم نے نقصان ہوا ہمارا $15 بلین کا، اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر خاموشی ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی میں تو اپنی اس لیے بات کروں گا کہ ابھی گورنمنٹ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جی کول پاور پلانٹ لگانے ہیں، تو اس کی پالیسی کے اگینسٹ آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ایک کاؤنٹر پالیسی پیپر ہمارا بھی ہے، ہم نے کہا دیکھو آپ جب کول پاور پلانٹ لگاتے ہیں تو اس سے کاربن ایمیشن آتی ہے ہوتی ہے، اس سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، اور آپ کو پاس میں یہی نقصان کرنا اٹھانا پڑا ہے، آپ کے ساتھ پاکستان میں جب یہاں پہ انرجی کرائسس بھی ہے تو آپ گرین انرجی کی طرف آئیں، اور اس کے یہی آپشن ہے، اس کی کاسٹ بھی بڑی کم آئیں گی۔ اس کا جواب یہ والے ادارے کے سربراہ کے پاس آپ پوچھیں گے کہ یہ دیکھیں پالیسی کی ہے جس کو اگین باقی پاکستان کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے ویٹ کیا ہے، تو یہ کبھی ان کو سانپ سوکھ جائے گا، یہ کبھی جواب نہیں دیں گے۔
اچھا جی 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 آپ جی 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 آپ 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 ڈاؤٹ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروفیسر فیضان، آپ جانتے ہیں کہ یہ مباحثہ تو امریکہ میں بھی چل رہا ہے اور بلکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، لیکن خصوصاً یہاں امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان ایک تنازع ہے، اور ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ان کے ہاتھ باندھ رہی ہے اور سنت کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ جب پاکستان کی طرف آپ آتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز اپنانے کے لیے کچھ گنجائش ہے جس سے ماحول میں آلودگی مزید نہ پھیلے؟
جی، سب سے پہلے پاکستان کے تمام کو بہت سلام اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو چیز کر کے رکھے۔ جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، جیسے آپ کے معلوم ہے ایک معاشرہ ہے جو کہ زراعتی معاشرہ تھا، ایگریکلچر معاشرہ تھا، اور آہستہ آہستہ وہ انڈسٹریلائز معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو لوگ اپنا روزگار جو ہے وہ تقریباً اب تک ہی خاصی تعداد میں وہ لوگ صنعت سے حاصل کرتے ہیں، جو صنعتیں ہیں وہ ٹیکنالوجی کی ورق میں منت ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو پولوشن پیدا ہوتی ہے، اس سے پانی خراب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انتظامات ہیں سیوریج کے یا دوسرے، وہ اس بات کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر لوگوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں جو صورتحال ہے جو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اگرچہ پاکستان میں جو ہے وہ صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں ہر ملک جو ہے وہ اس کی تقدیر دوسرے سے بنی ہوئی ہے، اور خاص کر ایسے ممالک جو کہ ایک دوسرے سے قریبی طور پر اتنے قریب ہیں اور جن کے موسم آپس میں اتنے ملتے جلتے ہیں، جن کے پانی کے منبع جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جیسے انڈیا اور پاکستان ہے، کسی حد تک افغانستان، اور افغانستان، انڈیا، پاکستان، چائنا، اگر انہی ممالک کو لے لیا جائے، بنگلہ دیش، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2/3 جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ ان ملکوں میں ہے جو کہ ملک ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی ضروریات جو ہیں توانائی کی وہ بڑھ رہی ہیں، اور اسی حساب سے ان کی پولوشن کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی بہت تعداد میں، بہت زیادہ مقدار میں بڑھ رہا ہے۔ اس میں تو اگر ہم اس صورت سے حال سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بڑی مخدوش صورتحال نظر آتی ہے، اور وہ میڈیا نے کہا ہے کہ کوئی حالت نہیں ہے, یہ حالت ہے, یہ تو آشوب ناچ ڈر ہے. اب اس صورت میں مل کر بیٹھنا ہی ایک قدم ضرور ہے, مگر ہر ملک اپنی اپنی جگہ پر کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ کام, اور پاکستان جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ریسائکلنگ پر بلیو کرتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے, اویئرنیس دی جا سکتی ہے, تو کچھ نہ کچھ راستہ نکل سکتا ہے. وہ یہ ایک ایسی جنگ ہے انسانیت کی بقا کی کہ جس میں کچھ بھی کوئی بھی کر سکے کسی بھی وقت, وہ ایک چھوٹا سا مارکا ہے جس پہ ہمیں قابو پانا پڑے گا.
جی جی پروفیسر فیضان, آپ نے لوگوں کی بات کی اور ہم ایک کالر کی طرف جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب.
السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے یاد کر رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مون سون کے پانی کو روکنے کے لیے کالا باغ ڈیم کے علاوہ کوئی ایسا ذخیرہ ہے جو پاکستان کی عوام کو فصلوں کو تباہ و برباد کرتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے؟ براہ مہربانی یہ کالا باغ ڈیم پر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاک میں ہیں, یہ جب سیلاب آتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اپنے جیبیں بھرتے ہیں, عوام کو جو ہے نا وہ اونٹ کے منہ میں زیر والی بات ہوتی ہے. براہ مہربانی ابھی جو تھر کا واقعہ ہوا ہے اس میں حکومت نے تھوڑا سا زور دیا ہے تو سب لوگوں کو ہر چیز ملی ہے, لہذا پچھلے سیلابوں میں ابھی تک لوگ رو رہے ہیں.
جی تو عباسی صاحب, جانے سے پہلے کوئی تجاویز آپ کے پاس جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ تعاون کیسے بڑھایا جائے ملکوں کے بیچ اس معاملے پہ؟
دیکھیے یہ ابھی آپ کے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ایک بات میری سمجھ آ پائی ہے کہ یہاں پہ عوام کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ عوام کی بات نہیں ہے, مسئلہ حکمرانوں کا ہے, چاہے وہ ساتھ پاکستان ہے چاہے یا ہمارے ہمسائے ہیں. یہاں پہ حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا واٹر کا ڈیٹا ایکسچینج نہیں کرتے. یہ گزشتہ 20 سال سے بڑی اسٹرگل جا رہی ہے, بڑی بڑی انٹروینشن ہوئی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس ہوئی ہے, اور اس میں بڑے چیپٹرز بھی ہیں کہ آپ ڈیٹا ایکسچینج کریں گے. یہاں تو ابھی وہ ڈیٹا ایکسچینج نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جی ماحولیاتی تبدیلیوں کی, ابھی اسلام آباد جیسے کیپیٹل میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور وہ شروع ہو گیا, اس کے بعد کہتے ہیں جی اس کا انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ جو ہے نا چلے کرا لیں, تو وہ یہ گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو دیکھیں یہاں پہ اصل ایسا کرنا چاہیے کہ ان لوگ یہ ان ملکوں کے حکمرانوں کو کوئی تیسرے ملک کے کوئی پاورفل حکمران جہاں آپ بیٹھی ہیں وہ آ کے سمجھائیں کہ ان کو ٹھیک کریں, پالیسیز ٹھیک کریں, جس طرح کی انٹرنیشنل آج کل ڈائریکشن دے رہا ہے یونائٹیڈ نیشن, ورلڈ بینک یا ADB یا اور پڑھے لکھے لوگ جو دے رہے ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے عوام سے کیا ڈھونڈتے ہیں, یہ کیا کریں گے, کیا یہ کول پاور پالیسی بنائیں گے, کیا یہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈی کروائیں گے, یا کیا ہماری اپروچ ہے دلی میں یا کابل میں کہیں ہمیں ڈیٹا ایکسچینج دیں. یہ بات بڑی یہ کتابی سی باتیں ہیں, اصل بات ہمارے حکمرانوں کی ہے. ہاں ایک بدقسمی کہوں گا کہ ہمارے ہی ووٹوں سے آپ پر آ جاتے ہیں, کیسے آ جاتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا.
اچھا جی اس سیگمنٹ کو اس وقت ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے SDPI کے مشیر ارشد عباسی. پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے موضوع پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خیالات سنیں. لیکن عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک ID بریک لیتے ہیں.
افغانستان میں 5 اپریل کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکا, جس کے بعد ملک کے دستور کے مطابق انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا. خود مختار الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد یوسف نورستانی نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں پہلے مرحلے کے حتمی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ کو 45% ووٹ ملے جبکہ اشرف غنی 31.6% ووٹ حاصل کر سکے. پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے سابق وزیر خارجہ عبداللہ اور عالمی بینک سے وابستہ رہنے والے معاشی امور کے ماہر اشرف غنی کے درمیان منصب صدارت کے لیے انتخابات کا دوسرا اور حتمی مرحلہ 14 جون کو ہوگا, جبکہ نتائج کا اعلان 12 جولائی کو کیا جائے گا. صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج کے اعلان میں تاخیر کی وجہ مبینہ دھاندلی کی شکایات تھیں, جس کی وجہ سے ہزاروں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی گئی. افغانستان کی رکن پارلیمان شکریہ بارکزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دوسرے مرحلے میں دونوں امیدواروں میں سے جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے وہی ملک کا صدر ہوگا.
اس مرحلے میں آج فائنل ریزلٹ دی الیکشن انہوں نے بتایا, according to constitution, kyunki ye dono candidate, Dr. Abdullah and Dr. Ghani, kisi bhi, wo 50+1 ne pura nahi kiya. So isiliye election will be run off, so, dosri round par hogi, aur is round mein only Abdullah and Ghani will go for the election. Second round mein, jaise unhone sabse aksariyat, yani sabse zyada vote kamaya, to phir wo Afghanistan ki next president hogi.
واضح ہے کہ افغانستان میں صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 11.4% ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار ظلم رسول نے عبداللہ عبداللہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ظلم رسول کو پہلے مرحلے میں صدر حامد کرزئی کی حمایت حاصل تھی۔ 5 اپریل کو صدارتی انتخابات میں طالبان کی طرف سے انتخابی عمل کو سبوتاج کرنے اور انتخابات کا حصہ بننے والوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ صدر حامد کرزئی 2001 میں طالبان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے اقتدار میں ہیں، لیکن ملک کے آئین کے مطابق وہ مسلسل تیسری مرتبہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں۔ عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی دونوں ہی امریکہ کے ساتھ مجوزہ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کے حامی ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو اس معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ سیکیورٹی معاہدے کے مطابق 2014 کے بعد بھی امریکہ کے لگ بھگ 10,000 فوجی افغانستان میں رہ سکیں گے۔ تاہم فوجیوں کی درست تعداد کی موجودگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کا نیا صدر ہی اس پر کوئی فیصلہ کرے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو پروفیسر فیضان، اگر سننے والوں کو آپ بتا سکیں کہ وہ کون سی قومیتیں ہیں جنہوں نے سب سے بڑی تعداد میں اس مرتبہ ووٹ دیا ہے افغانستان میں، اور یہ جو طالبان کی دھمکیاں ہیں اس کی وجہ سے پشتون ووٹرز کس حد تک ان کے ہاتھ روکے گئے ہیں؟
اس میں افغانستان میں یہ خوشائن تبدیلی ہے کہ وہاں پر ایک تو یہ کہ ٹرم پریزیڈنسی کا ٹرمز ہیں کہ 2 سے زیادہ دفعہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی رو میں، جس کی وجہ سے جمہوریت ظاہر ہے پنپتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کانفیڈنس ہے لوکل افغانز کا وہ ایسا ہے کہ اس دفعہ ووٹنگ میں پختون لوگوں نے بھی ووٹ دیے ہیں اور دوسری جو ایتھنک مینورٹیز ہیں انہوں نے بھی ووٹ دیے ہیں، اور ان اور جو دھمکیاں ان کو ملی تھیں یہاں سے طالبان کی طرف سے، ان دھمکیوں نے کی وجہ سے کچھ کمی ضرور ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ لوگ رک گئے ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان وہ عبداللہ، ڈاکٹر عبداللہ جو ہیں وہ تاجک نسل سے ہیں، اور جو ان کے ڈاکٹر غنی جو ہیں وہ پختون نسل سے ہیں، مگر پھر بھی دونوں کا مقابلہ ہے اور دونوں نے آپس میں مقابلہ کیا ہے، اور اس وقت جو آنے والی جو صورتحال ہے افغانستان کی وہ مجھے پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے، اگرچہ یہاں تک کہ پاکستان جو ہے اس نے بھی اپنی ریزرویشنز کے باوجود جو ہے سلیکشنز کو کے ساتھ مفاہمت کی، انہوں نے مفاہمت کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اور وہ ڈاکٹر عبداللہ یا ڈاکٹر غنی دونوں کی صورتحال میں نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔
جی، بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق، آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ایس ڈی پی آئی کے ارشد عباسی کو، فاٹا سے پی 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 کے سینئر رہنما سید آخنزادہ چٹان، اور ابتدا میں تھے فوج اور آئی ایس آئی کے کونسل راجہ ارشاد، غائب شدہ افراد کے ایڈوکیٹ انعام، اور ڈیفینس آف مسنگ پرسنز کی چیئرپرسن آمنہ مسعود جنجوا۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے کرٹس بائنم، پروڈیوسر ویٹو میل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔